الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما آگے کافی جگہ ہے لوگ آگے آ جائیں یہاں پر بھی تھوڑی جگہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے سورۃ الحجرات جس کی تفسیر ہمارے آن لائن تفسیر پروگرام کے اندر چل رہی ہے آج کل تو خواتین میں چل رہی ہے مردوں میں سلسلہ اس وقت موقوف ہے لیکن اس کا سلسلہ رمضان المبارک میں ہی شروع ہو گیا تھا شروع کی ابتدائی آیات کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ آیت نمبر 13 بنتی ہے سورۃ الحجرات کی باقی تمام سورت میں شروع کی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں یا ایہا الذین آمنو کر کے اور اس آیت کے اندر اللہ نے اپنا اسلوب بدل دیا کہ یہاں پر فرمایا یا ایہا الناس اے انسانوں تمام کے تمام انسانوں کیونکہ اللہ رب العزت صرف ایمان والوں کے پروردگار تو نہیں ہے صرف ایمان والوں کے خالق اور مالک تو نہیں ہے اللہ تو تمام انسانوں کے خالق و مالک ہیں سب کے پروردگار ہیں سب ہی کو دیتے ہیں سب کو پالتے ہیں تو اللہ اپنی تمام مخلوق سے انسانوں میں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ایک مرد اور ایک عورت سے آدم اور حوا اور اس کے بعد وجعلناکم تو اس کے بعد پھر ہم نے بنا دیا تم کو شعوبا وقبائل شعوب میں جس کو کہ ہماری زبان میں خاندان سے ترجمہ کیا جائے گا چھوٹا خاندان ہو بڑا خاندان ہو تو شعوب وقبائل اور قبائل میں قبائل بہت بڑے خاندان کو کہتے ہیں قبیلہ جیسے بنی اسرائیل ایک قبیلہ کہلاتا ہے اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے اندر یہ قبیلے تھے اور یہ بہت بڑے بڑے خاندان تھے جب خاندان بہت پھیل جاتے ہیں تو وہ قبیلے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اس کو ہمارے یہاں قبائلی نظام بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے ملک کے اندر یہ قبائلی نظام عمومی طور پر شمال کے اندر جو علاقہ جات ہیں وہاں پر پایا جاتا ہے آج بھی باقی جگہوں سے یہ قبائلی نظام تقریباً ختم ہو گیا چند جگہوں پر اس قبائلی نظام کو کمیونٹی سسٹم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے کراچی کے شہر میں میمن کمیونٹی بڑی مشہور ہے پنجاب میں چنیوٹی کمیونٹی بڑی مشہور ہے اور بھی بہت ساری ہوں گی مجھے ان دو کا زیادہ پتہ ہے تو کمیونٹی سسٹم ہو یا قبائلی نظام ہو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ خود اس نظام کو اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے بنا دیا تم کو خاندانوں کی شکل میں اور قبائل کی شکل میں تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے بطور ایمان والے ہونے کے کہ اللہ کے قرآن پر ہمارا یہ ایمان ہے یقین ہے کہ یہ ہمارے پروردگار کا کلام ہے اور پروردگار اس نے صرف ہمیں نہیں بنایا بلکہ تمام کی تمام کائنات کو ہمارے پروردگار نے بنایا وہی اس کا مینوفیکچرر ہے وہی اس کا ایگزیکیوٹر ہے یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے کام چلتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ رب العزت چلاتے ہیں اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہیں فعال لما یرید جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں تو ان سب باتوں کے اوپر ایک ایمان والے کا یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. تو ایمان والا اس بات سے انکار کر نہیں سکتا کہ مینوفیکچرر نے جو نظام بنایا تھا، جو ترتیب بنائی تھی، جو شکل بنائی تھی اپنی تخلیق کو چلانے کے لیے، وہی شکل سب سے عمدہ شکل ہو سکتی ہے، وہی شکل ڈیزائرڈ آبجیکٹو ہو سکتی ہے کہ یہی شکل اگر ہم اختیار کریں گے تو کام ٹھیک ٹھیک چلے گا، اور اگر اس شکل سے ہم انحراف کر کے کوئی دوسری شکل استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، رائج کرنے کی کوشش کریں گے، تو کام ٹھیک نہیں چل سکتا، کیونکہ مینوفیکچرر کی انسٹرکشنز کے مطابق تو ایسے ایسے کام ہونا چاہیے تھا. اور اگر آپ اس کو چھوڑ کر کے کسی ایسے شخص کے بنائی ہوئی ترتیب کے اوپر کسی بھی چیز کو چلانا شروع کر دیں جس کا مینوفیکچرنگ پروسیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کا مینوفیکچرنگ کمپنی کے ریپریزنٹیٹو سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ریپریزنٹیٹوز کو جو کہ وہاں سے آتے ہیں کمپنی سے ٹرین کرنے کے لیے کہ بھئی ہماری پروڈکٹ کو، ہماری مشینری کو ایسے چلانا چاہیے، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کا پروسیس ہے. تو کوئی ایسا شخص جو کہ کہے کہ نہیں میں اس ٹرینر کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ مینوفیکچرر کی طرف سے بھیجا گیا ٹرینر ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کوئی آتھورائزڈ ریپریزنٹیٹو ہے، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، میں تو اس مشین کو اپنے حساب سے چلاؤں گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک دشمن بھی لگا ہوا جو کہ اس کا بھی دشمن ہے اور اس ٹرینر کا بھی دشمن ہے اور مینوفیکچرر کا بھی دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اس مشین کو خراب کر کے چھوڑے تاکہ مشین بھی خراب ہو جائے، کسی کام کے لائق نہ رہے، اور اس کا اپنا بھی نقصان ہو جائے کہ اس مشین سے یہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، بلکہ نقصان ہو جائے اس کو. تو وہ پیچھے سے دشمن بھی لگا ہوا ہے، وہ اس کو فیڈ بیک دیے چلا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ سکھلاتا ہوں کہ جس طریقے کے ذریعے سے اگر تم اس مشین کو چلاؤ گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن وہ جان بوجھ کر کے اس کو ایسا طریقہ سکھلائے گا جس سے کہ وہ مشین خراب ہو. کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہماری لینگویج میں کہتے ہیں تکا لگ جانا، تکے بھی تو لگ سکتے ہیں کہ اپنی عقل سے کام کرنے کی کوشش کری اور وہ ٹھیک طریقے سے ہو گیا کام، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہو گیا، لیکن یہ تکا لگ نہیں سکتا اس والی کیس کے اندر. کیوں نہیں لگ سکتا؟ اس لیے کہ یہ جو دشمن ہے ہی از گوئنگ ٹو میک شیور کہ کام ٹھیک نہ ہو، وہ یقین کرے گا، وہ ہر چیز ہر طریقے سے اس بات کو انشور کرے گا کہ یہ مشین ٹھیک طریقے سے نہ چل سکے، میں اس کو ایسا طریقہ سکھلاؤں گا کہ جس سے کہ مشین خراب ہو، اس کا نقصان ہو، ہر ایک کا نقصان ہو. تو دشمن بھی موجود ہے، اس شخص نے نمائندے کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے. اب جب یہ طریقہ استعمال کرے گا اس چیز کو چلانے کے لیے، تو اس چیز کا خراب ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے فائدہ حاصل ہو سکے. تھوڑا تھوڑا فائدہ تو دھوکا دینے کے لیے ہوتا ہے نا، تاکہ اس کو لگے کہ ہاں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، وہ دھوکے والا فائدہ ہوتا ہے، وہ پھنسانے کے لیے وہ فائدہ ہوتا ہے، وہ اصل فائدہ نہیں ہوتا، وہ پھنسانے والا فائدہ ہوتا ہے. تو تھوڑا فائدہ ہوگا اس کے اندر، لیکن زیادہ نقصان ہوگا، زیادہ بیڑا غرق ہوگا. تو بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ انسانی معاشرے کا بھی ہے. اس کو اللہ رب العزت نے بنایا، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیج کر کے طریقہ سکھلایا کہ اس انسانی معاشرے کو ایسے لے کر کے چلو، یہ میرا بنایا ہوا طریقہ ہے، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، اور اس کے بعد میں نے تمہیں شعوبوں و قبائلہ کے اندر تقسیم کیا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. پہچان کی حد تک ہے یہ تعارف کی حد تک ہے، یہ تفاخر تک نہیں پہنچنا چاہیے، فخر کا سبب نہیں بننا چاہیے تمہارے درمیان. تو منع بھی فرما دیا کہ فخر نہ کرنا، کیونکہ فخر جو ہے عزت کی وجہ سے ہوتا ہے، عزت کے اوپر فخر کیا جاتا ہے کہ ہاں میری عزت ہے. آگے فرما دیا ان اکرمکم، تمہارے درمیان جو فخر والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، عند اللہ، تمہارے پروردگار مینوفیکچرر کے نزدیک، اتقاکم، تم میں جو زیادہ متقی لوگ ہیں وہ ہیں. تو معیار فخر بتا دیا. تو شعوبوں و قبائلہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اس کو میک شیور کر لیا کہ یہ معیار فخر نہ بن سکے، ایکسپلسٹلی ڈیفائن کر دیا کہ یہ معیار فخر نہیں ہے. اور یہاں پر خطاب جو ہے وہ ایمان والوں کو نہیں ہے، یہاں پر تمام انسانوں کو خطاب ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو مسلمان زیادہ تقوی اختیار کرے گا اس کے پاس زیادہ عزت ہوگی، اور جو مسلمان زیادہ تقوی نہیں اختیار کرے گا اس کے پاس کم عزت ہوگی، یا گناہگار مسلمان ہوگا اس کے پاس کم عزت ہوگی، نیکوکار مسلمان ہوگا اس کے پاس زیادہ عزت ہوگی. یہ آیت مسلمانوں میں مقید نہیں ہے، مسلمانوں سے تو بات پچھلی آیتوں میں ہو رہی تھی کہ تم غیبت نہ کرنا، تم ایک دوسرے کو القاب سے نہ پکارنا، چھ چیزوں کو حرام کیا گیا تھا اس سے پچھلی دو آیتوں کے اندر. تو کیا مطلب کہ عزت کا معیار صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں بلکہ اوور آل ہیومن کمیونٹی، اوور آل ہیومن سویلائزیشن. عزت کا معیار تقویٰ ہے، عزت کا معیار تقویٰ ہے. تو تقویٰ ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ کیا کوئی کافر متقی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی کافر بھی تقویٰ کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے مسلمان سے؟ بڑھ سکتا ہے کہ نہیں بڑھ سکتا؟ آج کل کچھ لوگ اصل میں بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن سننے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کافروں کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. کافروں کی بڑائی نہیں بیان کر رہے ہیں، اگر وہ علماء حق ہیں تو وہ کافروں کی بڑائی بیان نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہمیں جو ہے نا وہ آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے کمینے ہو چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے لیکن ایماندار جو ہیں وہ کافر زیادہ ہیں. ایماندار کیونکہ ہماری اصطلاح میں اردو محاورے کے اندر ایماندار کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کر لے، سچ بولے، ٹائم پہ پہنچ جائے، اس کو ایماندار کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ایمان والا نہیں ہوتا. ایمان والا صرف اور صرف وہی ہوگا جو کہ اللہ پر ایمان لائے توحید کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے رسالت کے معاملے میں، فرشتوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے. یہ سات چیزیں، ان پر ایمان لانے والا یہی ایمان والا کہلا سکتا ہے. کوئی ہندو چاہے کتنا ہی سچ بولتا ہو، کتنا ہی وعدے کی پابندی کرتا ہو، کوئی بدھسٹ، کوئی یہودی، کوئی عیسائی کتنا ہی کام ٹھیک ٹھیک کرتا ہو، وہ ایمان والا نہیں بن سکتا. اردو محاورے کے اعتبار سے وہ ایماندار کہلائے گا. یہ ہماری محاورے کی بات ہے، بس لینگویج کی یوزیج کی بات ہے. تو وہ جو علماء حق جب بات ایسی کرتے ہیں نا تو اس سے یہ اس مغالطے میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ ہندو ایمان والے زیادہ اچھے ہو گئے، ہندو یا عیسائی یا یہودی جو ہیں وہ وعدے کی پابندی کر کے مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہو گئے. ہرگز اچھے نہیں ہو گئے. وہ دنیاوی اعتبار سے وہ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک، ان کو دنیا کے اندر سب کچھ مل رہا ہے لیکن آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. اگر وہ ایمان کے بغیر مر گئے کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو، سچ بولنے کے اوپر کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو، وعدے کی پابندی کرنے کے اوپر. یہ بنیادی ایمان ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے. اگر یہ ہماری ادھر ادھر ہو گئی تو پھر ساری نمازیں گئیں، سارے حج گئے، سارے عمرے گئے، کچھ بھی نہیں بچا پھر ہمارے پاس بھی. تو تمام انسانوں میں جو متقی ہوگا وہ زیادہ عزت والا ہوگا اللہ کے نزدیک. تو تقویٰ کی شرط کیا ہے؟ بنیادی شرط، سب سے پہلی شرط تقویٰ کے لیے کیا چیز ہے؟ تقویٰ کے لیے، چونکہ یہ کلاس نہیں ہے اس وجہ سے زیادہ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں، تقویٰ کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے. ایمان کے بغیر تقویٰ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایمان جب حاصل ہو گیا اب اس کے بعد اگلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ تقویٰ ڈٹرمن کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. تقویٰ جو ہے یہ گناہ سے بچنے کا نام ہے، یہ اعمال کرنے کا نام نہیں ہے، یہ نفلیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ خیرات کا نام نہیں ہے، یہ نفلی عمروں کا نام نہیں ہے، یہ اعمال کا نام نہیں ہے، یہ بچنے کا نام ہے نافرمانی سے۔ تو اس سے کیا پتہ لگا؟ یہ جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ اعمال میں شامل نہیں ہے۔ یہ جو پانچ فرائض ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ اعمال نہیں ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ قرضہ ہے ہمارے اوپر، ہم قرض ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ جو روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، زکاۃ دے رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر حج فرض ہے، تو جب یہ ادا کر رہا ہوتا ہے یہ اعمال نہیں کر رہا ہوتا، یہ فرض ادا کر رہا ہوتا ہے، قرض ادا کر رہا ہوتا ہے، یہ نفلیں نہیں ہیں، یہ فرائض ہیں۔ تو کوئی اگر فجر کی نماز نہیں پڑھے گا جان بوجھ کر کے تو وہ متقی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ فجر کی نماز یہ نفلی چیز نہیں ہے کہ نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، تقویٰ پھر بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ فرض ہے۔ تو تقویٰ یہ گناہ نہ کرنے کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا فجر کی نماز پڑھو تو اگر کوئی فرض فجر کی نماز نہیں پڑھے گا وہ متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ نفلوں کا اللہ نے حکم نہیں دیا، نفل ہم اپنے وقت میں کرتے ہیں، جبھی تو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ جو نفلوں کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ، حدیث مبارکہ کے کیا الفاظ ہیں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یہ محبت کا مقام ہے، یہ نفلوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو کافر کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو آگے بات ہی نہیں بڑھے گی۔ تو عزت والے اللہ تعالی کی نگاہ میں صرف اور صرف مسلمان ہیں، صرف اور صرف ایمان والے۔ تو یہ بات ہمیں کلیئر رکھنی چاہیے اپنے ذہنوں کے اندر، کافر کبھی بھی نہیں ہو سکتا عزت والا اللہ تعالی کے نزدیک۔ دوسری بات یہ کہ جو معیار ہے عزت کا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا تقویٰ، اب ہمیں اس معیار کے مطابق اپنے معیار کو بھی سیٹ کرنا ہے کہ ہم کس چیز کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں، ہم کس بنیاد پر کسی کو دیکھتے ہیں، لک اپ ٹو دیٹ پرسن اور لک اپ ٹو دیٹ سیولائزیشن اور دیٹ نیشن یا دیٹ کلچر، کس بنیاد پر ہم اس کی عزت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری بنیاد یہ تقویٰ ہے یا ہماری بنیاد کوئی اور اچیومنٹ ہے؟ یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ مسلمان نوجوان اچھے خاصے دیندار ہونے کے باوجود، اچھی خاصی نماز کی پابندی کرنے کے باوجود اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال کرنے کے باوجود کافروں کی ترقیوں سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ان کے سچ بولنے سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں نا، جو کہ ہمارے سامنے وہ بول رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی ترقیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی جو ترقیاں ہیں نا، کچھ ان کی ہمیں حقیقت بھی یاد رکھوانی چاہیے، اپنے آپ کو یاد کرواتے رہنا چاہیے کہ یہ جو اس دور کے اندر ان کی ترقیاں ہیں، اس کو کہا جاتا ہے انڈسٹریل ریولیوشن، انڈسٹریل ریولیوشن۔ ان کی تھوڑی سی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ برطانیہ کے اندر 18ویں صدی کے اندر شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے سب سے پہلے اپنی انڈسٹریز لگائی تھیں۔ اس انڈسٹریل ریولیوشن کے نتیجے میں بہت ساری ایجادات ہوئی ہیں، ایجادات تو پہلے بھی ہو رہی تھیں لیکن اس ریولیوشن کے بعد جو ایجادات ہوئی ہیں وہ ایجادات پوری دنیا میں پھیلی بھی ہیں، گھر گھر تک پہنچی بھی ہیں، ملک ملک، شہر شہر، قریے قریے تک بھی پہنچائی گئی ہیں۔ یہ اس انڈسٹریل ریولیوشن کا دوسرا رخ ہے کہ خالی انوینشنز نہیں ہوئی، ایجادات نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایجادات پہنچی بھی، یہ اس کا دوسرا رخ ہے۔ اس کا تیسرا رخ کیا ہے؟ اس کا تیسرا رخ یہ ہے کہ ان ایجادات کو انہوں نے صرف پہنچایا نہیں ہے کہ جی دکانوں میں رکھ دیا، شیلفز کے اوپر رکھ دیا، مارکیٹ پلیسز تک پہنچا دیا شپمنٹ کر کر کے، بلکہ نہیں، اس کو انہوں نے باقاعدہ بیچا بھی ہے، بکوایا بھی ہے، اور بکوانے کے لیے طریقہ کیا استعمال کیا ہے؟ میڈیا کو استعمال کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے اس میڈیا کی جو ترقی ہے، جو کہ پہلے پرنٹ میڈیا کی شکل میں ہوتی تھی، اخبارات کی شکل میں، اس پرنٹ میڈیا کو بہت زیادہ ترقی ملی، اور ان کے اوپر ان کی پروڈکٹس کی، جو انہوں نے اپنی انڈسٹریز کے اندر بنائی تھی، ان کی پروڈکٹس کی اشتہار بازی شروع ہوئی، ان کی تصویریں کھینچی گئیں کیمراز کے ذریعے سے، اور ان تصویروں کو پرنٹ کر کر کے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا گیا. پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا، ٹیلی ویژن کا جو انوینشن ہے، اس نے اس انڈسٹریل ریولیوشن کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، کیونکہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے انہوں نے اپنی پروڈکٹس کے فضائل لوگوں تک پہنچائے، اور ایسے فضائل پہنچائے جو کہ ان کے اندر تھے بھی نہیں، تھوڑی سی فائدے کی چیز تھی دھوکے کے لیے، اور زیادہ نقصان کی چیز تھی، لیکن نقصان کی ساری باتوں کو چھپا کر کے فائدے کی تھوڑی سی چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے ٹیلی ویژن ایڈز کے ذریعے سے لوگوں کو دکھائی گئیں. اور اس کی وجہ سے لوگوں میں کیا ہوا ہے کہ لوگوں میں ان چیزوں کی پہلے ضرورت نہیں تھی، ان کی زندگیاں کافی بہتر گزر رہی تھیں، کافی سکون میں گزر رہی تھیں، لیکن جب ان ایڈز کو لوگوں نے دیکھا تو جو چیز ضرورت نہیں تھی وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے. کیونکہ حقیقت میں شیطان کیا کر رہا تھا، وہ ان کی خواہشات کے ساتھ کھیل رہا تھا، ڈیزائرز کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور وہ جھوٹ بول بول کر کے جو خواہش کے درجے کی چیز تھی اس کو ضرورت کے درجے کی چیز بنا کے پیش کر رہا تھا. تو اس طریقے سے لوگوں نے ان ایڈز کو دیکھ دیکھ کر کے، ان میگزینز کو پڑھ پڑھ کر کے، ان اخباروں کو پڑھ پڑھ کر کے، جو چیز ان کی ضرورت نہیں تھی ان کو ضرورت سمجھنا شروع کر دیا. اور جب کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، کوئی شخص سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر میرے پاس بھی یہ چیز ہوگی تو میری زندگی بھی ویسی ہو جائے گی جیسے کہ اس ایڈ کے اندر اس بندے کی زندگی ہے، یا اس لڑکی کی جیسی زندگی ہے، جیسی اس کی شکل و صورت ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے جو گھر کے اندر آسائشیں ہیں، اس کے پاس جو گاڑیاں ہیں، اگر میرے پاس بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو میری زندگی بھی اتنی ہی اچھی لگنی شروع ہو جائے گی جیسے کہ اس کی لگ رہی تھی. تو اس طریقے سے طبیعت کے اندر اشتہا پیدا کی جاتی ہے، لسٹ کہتے ہیں اس کو لسٹ کہا جاتا ہے، اشتہا، خواہشات کہا جاتا ہے اس کو. تو خواہشات جو ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے. جب یہ خواہشات پیدا ہو گئیں تو اس کے بعد لوگوں نے ان پروڈکٹس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کری. جب مارکیٹ میں گئے تو پتا چلا جی ان کی پرائس تو اتنی ہے کہ جتنے جیب میں پیسے نہیں ہیں. اچھا ان کو پروڈیوس ہونا، ان کے اندر کتنا بیڑا غرق ہوا انسانیت کا، وہ ایک الگ ہی کہانی ہے کہ فیکٹری کے، اور یہ جو کہانی ہے نا، دس سائڈ آف دا اسٹوری، پروڈکشن سائڈ آف دا اسٹوری، ہم تو ابھی کنزیومرزم سائڈ آف دا اسٹوری کی بات کر رہے ہیں، کنزیومر کے لیول کی بات کر رہے ہیں. پروڈکشن تو ایک الگ بھیانک اسٹوری ہے جس کے اوپر یہ خود لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ چائلڈ لیبر کو استعمال کیا گیا، 4 سال کے بچے، ان کے ڈاکیومینٹس میں لکھا ہوا ہے 4 سال کے بچے یورپ اور امریکہ کے اندر فیکٹریز میں کام کرتے تھے تاکہ پروڈکشن بڑھائی جا سکے، کیونکہ وہ پروڈیوسنگ فیلڈز تھیں. کنزیومرنگ فیلڈز کیا تھیں؟ کنزیومر یعنی کنزیوم جہاں پر ہوتا تھا وہ تو عوام الناس ان کے بھی اور عوام الناس ہماری بھی، کیونکہ ہم نے تو پروڈیوس نہیں کرنا ہوتا تھا، ہم نے تو کھانا ہوتا تھا، استعمال کرنا ہوتا تھا. تو کنزیومر سائٹ پر کیا ہوتا تھا کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے رقم کدھر سے آئے گی؟ تو اب زیادہ رقم کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ان ضروریات کو ہم نے گھر بھی لے کر کے آنا ہے. تو زیادہ رقم کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑا. پہلے جو آپ کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں جس کمائی سے، اب اس کمائی سے ضروریات پوری نہیں ہو رہی نا، خواہشات ایکچولی پوری نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا کہ آپ اپنا وقت اپنی فیملی میں لگا سکیں، رشتہ داروں میں لگا سکیں، اپنے دین میں لگا سکیں، قرآن کے ساتھ وقت لگا سکیں، معاشرے کے اندر کیا ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے اندر وقت لگا سکیں. لیکن اب جب پیسہ کمانے کی ضرورت زیادہ پیش آ گئی تو اب جاب کے اوپر زیادہ وقت لگانے کی ضرورت پیش آئی، تو جاب میں پھر زیادہ پھر لوگوں نے وقت لگانا شروع کیا. لیکن بڑھتے بڑھتے معاملات یہاں تک بھی پہنچے کہ یہ ضروریات جو بڑھ رہی تھیں، ایکچولی خواہشات جو بڑھ رہی تھیں، یہ زیادہ محنت کر کے زیادہ کمائی کر کے بھی پوری نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ گھر کے ہر فرد کی خواہشات بڑھ رہی تھیں، ہر فرد کو زیادہ چیزیں چاہیے تھیں، چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو چاہے 4 سال کا بچہ ہو، ہر ایک کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. تو اب اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو بھائی اپنے ملک کے اندر نہیں مل رہا، اپنے شہر میں نہیں مل رہا، اپنے علاقے میں نہیں مل رہا، تو جہاں مل رہا ہے وہاں جانا پڑے گا. تو جب وہاں جانا شروع کیا تو پھر کیا ہوا؟ اگر ہم اپنے ملک پہ نظر ڈالیں، دونوں ملکوں پر جن کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہے کہ ہر گلی کے اندر کوئی ایک گھر ایسا ضرور ملے گا کہ جس کا کہ کوئی نہ کوئی ایک فرد کم از کم باہر ضرور ہو. اور بہت سارے ایسے گھر بھی مل جائیں گے جن کے اکثر فرد باہر ہوں، کچھ تو لاک بھی ہوتے ہیں، گوداموں میں تبدیل ہو گئے کیونکہ سارے ہی باہر چلے گئے، کچھ کے صرف بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ باہر رہ گئے اور باقی ساری اولادیں باہر. تو ایک بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں رہ رہا ہے، دوسرا بیٹا جو ہے وہ لندن میں رہ رہا ہے، تیسرا جو ہے وہ سعودی عرب میں رہ رہا ہے، چوتھا آسٹریلیا میں رہ رہا ہے، اور بیٹیاں بھی شادیاں کر کر کے کہیں نہ کہیں ادھر سے ادھر. تو یہ کیا ہوا؟ خاندانی نظام بکھر گیا، ٹوٹ گیا خاندانی نظام. اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام تھا اب وہ نظام ختم ہو گیا. یہ قبائلی نظام کہیں نظر نہیں آتا، جہاں پر سو کالڈ ہے بھی تو ان کے بھی قبیلے کے سارے باہر، چند ایک اندر رہ گئے، باقی سارے ہی باہر ہیں. نام کے قبائلی نظام ہے ابھی تک، اور باقی جگہوں پر تو نام بھی ختم ہو گیا. تو یہ بڑے جو قبائل تھے یہ اس طریقے سے ٹوٹے، اس سو کالڈ انڈسٹریل ریولیوشن کے نتیجے میں، ترقی کے نتیجے میں جس کو ہم ترقی کہتے ہیں. اور جو اکائی ہوتی ہے، ایک سوسائٹی کی اکائی، یونٹ جس کو کہتے ہیں، گھر، گھر کیسے ٹوٹا؟ جیسے کہ ابھی بات ہوئی تھی، پروڈکشن کے لیے بھی اور کنزیومرزم کے لیے بھی، خریدنے کے لیے بھی. کمائی ایک بندے کی کافی نہیں ہوتی، تو اب اس کی کمائی اگر وہ ملک سے باہر جانے کے قابل نہیں ہے، جاب نہیں مل رہی باہر، یا اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ باہر جاب مل سکے، تو اب ملک کے اندر ہی کمائی کرنی ہے، تو ایک بندے کی کمائی سے پوری نہیں ہوگی، تو دوسرا بندہ بھی کمائی کرے گھر کا، دوسرے سے پوری نہیں ہو رہی تیسرا بھی کرے گھر کا، تیسرے سے نہیں ہو رہی چوتھا بھی کرے. یعنی جو چیزیں گھر میں چاہیے ان کو لانے کے لیے چاہے سب کو جھونکنا پڑے کوئی بات نہیں، جھکنا پڑے گا. یہ تو جی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. تو اس سے کیا کیا کچھ نہیں ہوا، میرے خیال میں تفصیل میں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہے کیا ہوا اس سے، گھروں کے ساتھ کیا ہوا، خاندانوں کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ وہ ریولیوشن ہے کہ جس کی ایجادات سے نا ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں، اور حد ہی ہو گئی ہے کہ چونکہ اب جو ہے وہ اسمارٹ فون کے اوپر ویڈیوز بنانا اور آڈیوز کو اس کے ساتھ کلپ کر دینا بہت آسان ہو گیا ہے، تو اب ہم ان بدبختوں کی، کمبختوں کی ایجادات کے اوپر جو ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیتے ہیں. انہوں نے جو زہر بنایا نا، یہ ڈاکٹروں سے جا کر کے پوچھیں، جو سچے ڈاکٹر ہیں، جھوٹے ڈاکٹر نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی، دونوں طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا. انہوں نے جو یہ کھانے کی چیزیں بنائی ہیں، ان سے ہوتا کیا ہے؟ اور ہم اتنے بھولے ہیں کہ ان کے کھانوں کی چیزوں کی جو شکل و صورت ہے اور رنگت ہے اور جو اس کے اندر سے جوس نکلتا ہے، اس کے اوپر اتنے فدا ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں نا، فبی ائی آلائی ربکما تکذبان، وہ انہی چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وفاکہتوں ونخلوں ورمان، یہ جو کھجور کے درخت اور یہ پھل اور یہ انار، یہ ان کمینوں کے بنائے ہوئے انار ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر. تو ہم اتنے بھولے ہیں، ہم اتنے بے وقوف ہو گئے کیونکہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. ان کو بنانے کے چکر میں کیسے انہوں نے انسانیت کو قتل کیا ہے، کیسے انہوں نے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے، کیسے نظاموں کو توڑا ہے، کیسے خاندانوں کو توڑا ہے، کیسے گھروں کو برباد کیا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں. اور پھر انہوں نے جو چیزیں بنائی ہیں، یہ جو چیزیں خود ہیں، ان کو کھا کر کے کیا ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ، اس کا بھی ہمیں کچھ پتا نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ آرگینک اور ان آرگینک کیا چیز ہوتی ہے. جو اتنی بڑی ان کی مارکیٹ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی پتا نہیں کتنا دھوکہ ہو رہا ہے، وہ بھی دھوکے سے خالی ہو نہیں سکتا ہی. لیکن سو کالڈ جو آرگینک ان آرگینک کی تفریق ہے وہ کیا ہے؟ کوئی دو برانڈز ہیں کہ جن کے اندر سے ہم اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ان آرگینک خرید لیتے ہیں یا آرگینک خرید لیتے ہیں. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ آرگینک جو ہوتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پیسٹیسائڈ شامل نہیں ہے، اس کے اندر کیڑے مار دوائیں شامل نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مینیپولیشن نہیں ہے، اس کے اندر فلانی چیز کو چینج نہیں کیا گیا، اس کے اندر جو ہے وہ بیماریاں پیدا نہیں ہوتی ہیں اس کو کھانے سے. اور جو ان آرگینک ہے وہ آرٹیفیشلی جو جنریٹڈ طریقوں سے بنائی ہوئی چیزیں وہ ان آرگینک ہیں، اور وہ انسانوں کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں، کینسر پیدا کرتی ہیں، اوبیسٹی پیدا کرتی ہیں، ہارٹ ڈیزیز پیدا کرتی ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا ان سب چیزوں کا. تو جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہو، نقصان دہ ہو، اس کو ہم اللہ کی نعمت کہیں گے. عقل سے ہمیں اس کو ہم اللہ کی نعمت کہیں گے، یا اس کو ہم انسانوں کے ہاتھوں کی ہوئی کمائی کہیں گے کہ جس کی وجہ سے زمینوں میں اور سمندروں کے اندر فساد پیدا ہو گیا. تو جو تلاوت چلنی چاہیے نا ان کے پیچھے، ان کی انڈسٹریل ریولیوشن کی ویڈیوز کے پیچھے، وہ ہونی چاہیے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ والی تلاوت چلنی چاہیے، سورہ رحمان کی تلاوت نہیں چلنی چاہیے. دیکھیں ہم اتنے زیادہ ان سے مروب ہوئے ہوئے ہیں، ان کے طور طریقوں سے، ان کے ملکوں کے اندر جو صفائی ستھرائی میں نظر آتی ہے، سو کالڈ بجلی پانی جو آتا ہے ان کے یہاں، اتنے مروب ہوئے ہوئے ہیں کہ بس ہمیں تو اپنا سب کچھ کہنے کے باوجود خدا واقعی نظر نہیں آتا. ایمان ہمارا نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، عقل کدھر چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے نا یہ سوچ ہے، اصل میں ہم نے اس دین کو فقط چند ظاہری عبادات کا نام دے دیا ہے، ظاہری شکل و صورت، چند بال اگا لیے اور ایک خاص قسم کا لباس پہن لیا اور خاص قسم کی عبادتیں کر لیں، بس یہی دین ہے. سوچ ہماری کیا ہے، کس کی عظمت ہمارے دل میں ہے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے اس بات کی، کون بڑا ہے ہمارے اندر، کون چھوٹا ہے ہمارے اندر، اس سے کوئی ہمیں غرض نہیں ہے. حالانکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، اس کے اوپر پھر اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو اس کے اندر کچھ استحکام ہوتا ہے. جس کی بنیاد ہی نہ ہو، اس کے اوپر آپ لمبی چوڑی ایک اسکائی اسکریپر بلڈنگ کھڑی کر دیں، کیا اس کے اندر استحکام ہوگا؟ کوئی نہیں، کوئی استحکام نہیں ہوتا ایسی عمارت کے اندر جس کی بنیاد نہ ہو. ایمان کے بغیر ہم اعمال کرے چلے جا رہے ہیں، فکر ہی ہماری غلط ہے، سوچ ہی ہماری غلط ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نا دنیا کو ہم بدل نہیں سکتے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو بدلنے کی فکر بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بات ہوئی کہ گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سارے کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی یہاں کا تو نہیں ہے. تو کیا خیال ہے، جا سکتے ہیں واپس؟ اس بیان کے بعد بات سمجھ میں آ گئی، چلو جی واپس. ایک بندہ بھی نہیں جائے گا، میں خود نہیں جاؤں گا. آپ اپنی بات اپنی فکر نہ کریں، میں خود بھی نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے. اور ہمارے جانے کی تو دور کی بات، جن کے لیے ہم واپس جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے نا، اگر کوئی ہم میں دیوانہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا، تو ادھر سے منع کر دیا جائے گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے واپس آنے کی، ادھر ہی سے منع کر دیں گے. اگر واپس آ گئے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ تو جن کے لیے واپس جانے کے لیے پریشان ہوں گے نا، وہی منع کر دیں گے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم نہیں کر سکتے یہ سارے کام، اور نہ تو ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، نہ ہم اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، اور نہ ہم خود یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم کر کے آ رہے ہیں بیٹھ کر کے، صرف اور صرف سوچ کا زاویہ، صرف اور صرف فکر، سمجھ، صرف اس لیول کی بات کر رہے ہیں. سوچ تو ٹھیک ہو نا، فکر تو صحیح ہو. شاید براڈ کاسٹنگ بند ہو گیا. تو ٹھیک جو ہے نا، وہ ہم نے نہیں کرنا کہ جی ہم اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اب واپس جائیں اور سب چیزوں کو ٹھیک کریں. کر نہیں سکتے آپ ٹھیک، اتنا بگڑا ہوا ہے، اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کسی مائی کے لال میں، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان ترقی یافتہ ملکوں سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ آج کو آ کے کنونس ہو جائے گا نا ان باتوں سے، اور وہ کھڑا ہو جائے گا میں ٹھیک کروں گا کیونکہ میرے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، میں ٹھیک کروں گا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک کرنے کی بات نہ کریں، کیونکہ ٹھیک جو ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ٹھیک ہمارا پروردگار کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے ٹھیک. اس کے لیے ٹھیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جب اس فکر میں پڑ جاتے ہیں نا کہ ہم ٹھیک کریں اور پھر ذرا ہمارے سامنے ریالٹی کھلتی ہے کہ ہم ہیں کیا، تو پھر مایوسی ہوتی ہے کہ ہم تو نہیں کر سکتے. مجھے یاد آتا ہے امریکہ میں رہتے تھے تو بوزنین مسلمانوں میں ذرا کام کرنے کی اللہ نے توفیق دی تھی، تو ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا یاجس. تو ایک دن نا ان کے بچوں میں سے کسی کا باپ آیا اور وہ آ کر کے مجھے کہتا ہے کہ یہ تم نے جو مکتب بنایا ہوا ہے، چھوٹی سی مسجد تھی اسی کو مکتب بنایا ہوا تھا، تو اس کی دیوار پہ نا ہم نے ایک میپ لگایا ہوا تھا جس کے اندر وہ ہوتا نا گرین سے مسلمان ملک دکھائے ہوتے ہیں اور جن ملکوں میں کم مسلمان ہوتے ہیں ان سے ایسے دکھائے کلر سے انہوں نے ملک دکھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو مجھے آ کر کے کہتا ہے کہ برادر کاشف لک ایٹ دس، یہ دیکھو جو گرین ملک ہیں وہ کتنے تھوڑے سے ہیں، کتنے کم ہیں اور ہیں بھی سارے غریب، اور جو دوسرے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں اور کتنے طاقتور ہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کا. تو تم کیا کر رہے ہو، تم یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. یہ جو دین پہ محنت کر رہے ہو، دین پڑھا رہے ہو، دینی دینداری سکھا رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا اس سے، ہم تو ان کو نہیں ہرا سکتے. تو اس طرح کی سوچ بن جاتی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہمارا دین ہے یہ کوئی نسلی دین نہیں ہے. یہ کوئی نسلی دین ہے کہ جو بوزنیا سے تعلق رکھنے والا ہوگا، بوزنیا نسل سے ہوگا وہی مسلمان ہو سکتا ہے، جو پاکستانی نسل سے ہوگا، عربی نسل سے ہوگا وہی مسلمان ہو سکتا ہے، انڈین نسل کا ہوگا وہی مسلمان، ترکی نسل کا وہی مسلمان. یہ کوئی نسلی دین ہے؟ یہ نسلی دین نہیں ہے. اس دین کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے. یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کا نسل کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق توفیق کے ساتھ ہے، ہدایت کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کا دین ہے. اس دین کو غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہندوستانیوں کی، مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عربوں کی ضرورت نہیں ہے اس دین کو غالب کرنے کے لیے. یہ دین اللہ کا دین ہے، اور اللہ تعالی نے ہماری غلط فہمی کا ازالہ پہلے سے فرمایا ہوا ہے کہ تم اس سوچ میں نہ پڑ جانا کہ تم نے غالب کرنا ہے. اللہ تعالی نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینی، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا، چھوڑ دے گا اس دین کو، اللہ تعالی کے دین کو، فسوف، پس ان قریب، یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالی لے آئے گا ایک قوم، دوسری قوم، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہوں گے، عزلت علی المؤمنین، تم جیسے ایمان والوں کے اوپر بھی وہ نرم ہوں گے، تم جیسوں کے اوپر بھی وہ نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے اوپر وہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جدوجہد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی فکر نہیں کرنے والے لوگ ہوں گے. تو بھائی اس دین کو غالب کرنا یہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے اور ہم کر بھی نہیں سکتے، اس کو اللہ تعالی نے غالب کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ ہم نے تو اپنی قبر کی فکر کرنی ہے، ہم نے تو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری سوچ کے اوپر، یہ ہماری فکر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے ایمان پر، یہ ہمارے تقویٰ پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ اس پر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو غالب تم نے کیا کہ نہیں کیا، نہیں ڈپینڈ کرتا اس کے اوپر یہ. تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سوچ کو ٹھیک کرنا یہ ہماری کم سے کم ذمہ داری ہے. اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا، کس کو عظمت دے رہے ہیں، کس کو ذلت دے رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر. تو اس وجہ سے یہ جو عظمتیں ہم نے اپنے دلوں میں پالی ہوئی ہیں، ان عظمتوں کو ہمیں چھوٹا کرنا ہوگا اپنے دلوں کے اندر بھی اور اپنی اولادوں کے دلوں میں بھی. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی معمولی بات سمجھی جاتی ہے، ہم اس دنیا کی مادی چیزوں کو اپنی اولادوں کے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر بچے سے کیا کہتے ہیں، جب اس نے کوئی اچھا بڑا سا کوئی کام کیا ہوتا ہے ذرا ایتھلیٹک قسم کا، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو سپر مین بنے گا، میرا بیٹا سپر مین بنے گا، میرا بیٹا اسپائڈر مین بنے گا. بھائی کیوں بنے گا سپر مین اور اسپائڈر مین؟ اس لیے کہ وہ اچھی چیزیں ہیں. اب اس بچے کے ذہن میں سپر مین اور اسپائڈر مین کی عظمت بٹھا دی اس کے اپنے باپ نے، یا بیٹی کے دل میں اسی طرح کے کسی اور، پہلے تو پرنسس کی عظمت بٹھاتے تھے، اب جو ہے وہ ادھر بھی سپر وومن بھی آ گئی ہیں بہت ساری، تو ان سپر وومن کی عظمت بٹھا دی بیٹی کے دل میں. تو اب بیٹی کے لیے آئیڈیل کیا بن گیا؟ وہی لوگ بن گئے نا جن کا بٹھا دیا ماں باپ نے اس کے دل کے اندر. تو اب وہ فاطمہ تو زہرا جیسا کیوں بننا چاہے گی، علی المرتضی جیسا کیوں بننا چاہے گا وہ بیٹا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ کیوں عمل کرنا چاہے گا؟ اسی طرح مادی چیزوں کی، ماں باپ کو جو ہے وہ کوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کسی کو جو ہے وہ محلات اچھے لگتے ہیں، تو ہر محل کو دیکھ کر کے اس کے اوپر ایک اچھا سا کمنٹ دینا ہوتا ہے، کیا زبردست محل ہے. تو بچے جو بیٹھے سن رہے ہیں تو وہ امی سے جب ایسا کمنٹ سنیں گے تو ان کو بھی وہ محل اچھا نہیں لگے گا، زبردست نہیں لگے گا، اتنا بڑا محل. اسی طرح ابو کو گاڑیاں اچھی لگتی تھیں، بڑے ہوئے گاڑی تو خود تو حاصل کر نہیں سکے، لیکن جتنی اسپورٹس کاریں جو ہے وہ سڑک کے اوپر نظر آتی ہیں، ہر اسپورٹس کار کے اوپر ان کا ایک کامنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے، کیا زبردست فراری جا رہی ہے، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو کتنی اچھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں ان کے. تو جب ابو جو ہے وہ ان کارز کے اوپر ایسے کامنٹس کریں گے تو جو بیٹے سن رہے ہوں گے تو ان کے دلوں میں گاڑیوں کی عظمت نہیں پیدا ہوگی. جب عظمت پیدا ہوگی تو پھر وہ ان کو حاصل نہیں کرنا چاہیں گے، اور ان کی ساری زندگی پھر انہی کو حاصل کرنے کی تمنا میں نہیں گزر جائے گی اور تگو دو کے اندر نہیں گزر جائے گی. تو آخرت کو حاصل کرنے کی کیا تمنا کریں گے؟ پھر وہ آخرت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی آپ نے ان کے دل کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی آپ نے ان کے دلوں کے اندر. ان سے کیا پھر گلا کرتے ہیں کہ جی اتنا پیچھے پڑتا ہوں، نماز ہی نہیں پڑتی، اتنا پیچھے پڑتی ہوں، یہ نہیں کرتی. کیوں کرے گی وہ جب کوئی عزت ہی نہیں ان چیزوں کی اس کے دل کے اندر؟ مارے بندے کا دھوکے کی جو آپ نے جس طرح کی نمازیں پڑھنی، آپ کی اولادیں بھی اسی طرح کی پڑھتے رہیں گے، اس دور میں کوئی نہیں پڑھتا، یہ وہ دور گزر گیا. اور جب تک وہ حاصل نہیں کر سکے گا اس چیز کو جس کی کہ عظمت آپ نے بٹھا دی اس کے دل کے اندر، تو اس وقت تک وہ کیا کرے گا بچہ؟ جن کے پاس وہ چیز ہے وہ کم از کم ان کے جیسا بننا چاہے گا. جو سپورٹس کار کے اندر بیٹھے ہوئے چلا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائے گا کہ شاید میں ان کی جیسی زندگی گزار کر کے سپورٹس کار حاصل کر پاؤں گا، کیونکہ انہی کا آگے کا گول نظر آتا ہے کہ جی وہ اپنے گولز کو اچیو کر چکے ہیں، تو میں بھی اسی طرح سے گول اپنا اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب اس کی زندگی جیسی بھی ہو اسے کیا غرض ہے؟ تقوی سے دور دور تک اس کو کوئی تعلق نہ ہو، اس کو کیا غرض اس بات سے؟ تقوی کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ تو اس نے تو اس کے ڈرائیوری کی جیسی زندگی گزارنی ہے نا، جیسے کہ وہ سپورٹس کار کے اونر کی زندگی ہے، یا جیسے اس پرنسس ڈائنا کی زندگی ہے، میں بھی ویسی زندگی گزاروں تاکہ مجھے بھی وہ شہرت مل جائے، مجھے بھی وہ عزتیں مل جائیں، مجھے بھی لوگوں کی جو ہے وہ لائکس مل جائیں. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی لائکس ملتی ہیں، اتنی لائکس میرے پاس بھی جمع ہو جائیں اگر میں ان جیسی بن جاؤں گی. تو اللہ رب العزت، اللہ کی عظمت، کسی سے مروب ہونے کی ایمان والے کو تو سمجھ ہی نہیں آتی نا یہ بات. ایک ایمان والے کی تو زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر پہ ختم ہوتی ہے. پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالی ہر شے سے زیادہ بڑے ہیں. چار مرتبہ کیوں کہتے ہیں؟ مشائخ نے فرمایا کیونکہ اس دنیا، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی مادہ ہے وہ چار عناصر سے اللہ رب العزت نے بنایا، چار عناصر سے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اللہ تعالیٰ ان چاروں سے بڑے ہیں. تو اتنی سمپل لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر چاروں سے بڑے ہیں، چاروں سے زیادہ طاقت اللہ کے پاس ہے، تو ان چاروں کا جو مجموعہ، جو کچھ بھی آپ بنا دیں اس مجموعے سے بھی بڑے ہوں گے. جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کچھ ان چار چیزوں سے مل کے بنا ہے، فور ایلیمنٹس آف نیچر ان کو کہا کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے، یہ ایٹم بم جو ہے وہ ان چار کے علاوہ کسی چیز سے بنا ہے؟ یہ جو ٹیکنالوجی کی ساری چیزیں ہیں، جس لیول کی بھی ہوں، جو لے آؤ، وہ ان چار چیزوں سے باہر کسی چیز سے بنا ہے. تو اللہ تو ان چار چیزوں سے بڑے ہیں، طاقتور ہیں. جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ تعالی کے پاس ان سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اللہ کے پاس. ان کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو ان کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے ان سے مروب ہونے کی، ان کے آگے پیچھے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ سے لو لگانا ہے ہم نے، اللہ کو منانا ہے ہم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں مشائخ اور علماء کی ضرورت پڑتی ہے. طریقہ کیا ہے سنت پہ عمل کرنے کا؟ بس اتنی سی ایکویشن ہے پوری. اللہ کو منا لو، سنت پر عمل کر لو، سنت پہ عمل کرنے کے لیے علماء اور مشائخ سے سیکھ لو. یہ تین کام کر لیں، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، کسی سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی کے آگے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا دین گنوا رہے ہیں، اپنی دنیا بھی گنوا رہے ہیں، اپنی عزت بھی خراب کر رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں ان کے سامنے جا جا کر کے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایمان والوں کو یہ سارے کام کرنے کی. اور آخری بات کہ ہم جس ترقی کی وجہ سے اپنا دین، ایمان، سب کچھ گنوا دینے کے لیے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ یہ ساری کی ساری ترقی، یہ ساری کی ساری ترقی یہ صرف اس زمین کے اوپر ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم جن مشکلات کے اندر مبتلا ہیں، چاہے اس کا ذمہ دار انڈسٹریل ریولیوشن کو ٹھہرائیں یا نہ ٹھہرائیں، جو بھی وجوہات ہیں اس کی، اپنی حرکتیں بھی ہیں، ان کی حرکتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. گھروں میں پانی نہیں آتا، بجلی نہیں آتی، سڑکیں نہیں بنائی جاتی، دفاتر میں کام نہیں ہوتے، فلانا کام نہیں ہوتا، ڈھمکانا کام نہیں ہوتا، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے. یہ جتنی مصیبتیں ہیں یہ ساری کی ساری اس زمین کے اوپر سے تعلق رکھتی ہیں. یہ فرق سوئٹزرلینڈ میں اور پاکستان میں یا ایتھیوپیا میں، یہ زمین کے اوپر والا فرق ہے. کیا خیال ہے، جب زمین کے نیچے جائیں گے تو سوئٹزرلینڈ کی مٹی کے اندر بجلی پانی بھی ملے گا؟ امریکہ کی مٹی جو ہوتی ہے وہاں پہ اے سی بھی لگا ہوا ہوگا اور اے سی کے اندر کرنٹ بھی آتا ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو مٹی ہوگی وہاں پہ قبر میں اے سی جو لگے گا تو پاکستان میں بجلی نہیں آتی بھائی. تو پاکستان کی قبر جو ہوگی وہاں پہ زیادہ تکلیف ہوگی اور امریکہ کی قبر کے اندر کم تکلیف ہوگی. تو یہ جو کچھ ہے یہ مٹی کے اوپر ہے، مٹی کے نیچے کوئی تفریق نہیں ہے. سب کچھ حاصل کر لیں گے، ساری ترقی مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اتنا بڑا. ذرا ان کے پکے بن کے دکھا دیں، سب مل جائے گا. لیکن مرنا تو ہے نا، جلدی مریں، دیر سے مریں، کبھی نہ کبھی تو مریں گے. اور مرنے کے بعد تو اسی مٹی میں جانا پڑے گا جو کہ پوری اس دنیا کی ایک ہی ہے، سیم مٹی ہے ہر جگہ، اور کوئی فرق نہیں ہے سوئٹزرلینڈ کی مٹی میں اور پاکستان کی مٹی میں. تو اس ترقی کی خاطر ہم اپنا ایمان نہ گوا دیں، ذرا عقل کے ناخن لیں. اپنے آپ کو دھوکے دینے کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے زوم کے اندر جی میں تو بڑا زبردست دین کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. دین کے اوپر عمل اپنے اس سے نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا اس کے لیے قرآن و سنت کو. معیار ہے یہ دین پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. نعرے بازی سے اور چند اعمال کے کر لینے سے دین پر عمل نہیں ہوتا. سوچ جو ہے وہ کافروں جیسی, فکر کافروں جیسی, بنیادی ایمان کی چیزوں کے اوپر ایمان نہ ہونا یہ دین نہیں ہوتا. چاہے پانچوں وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھو, منافق پانچ وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے, دیر سے آتے تھے, کائلی سے آتے تھے, جیسے تیسے آ جاتے تھے, دھوکہ دے کر کے آتے تھے, کوئی بہانہ بنا لیتے تھے. لیکن اعمال ایک الگ چیز ہوتے ہیں, ایمان ایک الگ چیز ہوتی ہے. اگر ایسی حرکتیں, ایسی باتیں, ایسی سوچیں جو کہ ایمان کی نفی کرتی ہیں تو اعمال کا کیا فائدہ ہوگا؟ اعمال کا تو فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب ایمان کی نفی کرنے والی باتیں نہ کر رہے ہوں. تب ٹھیک ہے, پانچ وقت تم مسجد میں آتے ہوئے کسی کو دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دو. لیکن گھر جا کر کے اگر وہ فیس بک کے اوپر ایسی پوسٹیں کر رہے ہیں جو کہ خلاف ایمان پوسٹ ہیں, ختم نبوت کے خلاف ہیں, صحابہ کے خلاف ہیں, تو اس کے پانچ وقت کے آنے والی نماز کو کوئی اعتبار کیا جائے گا؟ باوجود اس حدیث کے اس کی نمازوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت جو ہے وہ صرف چند اعمال کے ذریعے سے نہیں کر سکتے, سوچ کو بدلنا ہوگا, سوچ کو ٹھیک راہ رخ پہ لانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کے اوپر ہمیں معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد المبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ ایک تیرے اوپر ایمان ہی تو ہمارے پاس ہے. اے اللہ اعمال تو ویسے ہی کچھ نہیں. اے اللہ کمزور ہے, اے اللہ ناکارہ ہے, اے اللہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. اے اللہ, اے اللہ اس ایمان سے بھی تو محروم نہ فرما دینا. اے اللہ ہماری سوچ کی خرابی کی وجہ سے, اے اللہ ہماری بے ایمانوں کی بیمانیوں کی باتوں کی وجہ سے, اے اللہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے, اے اللہ دنیا کی عظمت کی وجہ سے, اے اللہ تیرے ساتھ جو ہم نے ظلم کا رویہ اختیار کیا رکھا ہے, اے اللہ اس رویے کی وجہ سے اے اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دینا. اے اللہ ہماری اولادوں کو ایمان سے محروم نہ کر دینا. اے اللہ اس دور میں جہاں تو نے نیک بننا بہت آسان کر دیا, اے اللہ دین پر چلنا آسان کر دیا, اے اللہ دین کو سمجھنا آسان کر دیا, اے اللہ وہی ہم اپنے اختیار سے, اے اللہ اس راستے کو اپنے لیے کھٹا بھی کر رہے ہیں. اے اللہ دین سے نکلنا بھی آسان ہوتا گیا, اے اللہ دین کو چھوڑ دینا بھی بہت آسان ہو گیا, اے اللہ دین کے راستے کو ترک کر دینا بھی بہت آسان ہو گیا. اے اللہ پہلے تو لوگ خوف کی وجہ سے بھی ایسی باتیں کہنے سے رکا کرتے تھے, اے اللہ اجتناب کیا کرتے تھے, شرم ہوتی تھی, حیا ہوتی تھی, اے اللہ لحاظ ہوتا تھا. اے اللہ اب شرم اور حیا کے تمام مواقع بھی ختم ہو گئے, اے اللہ اس کی فکر بھی ختم ہو گئی. اے اللہ اب اس کے بغیر ہی, اے اللہ زبان سے ایسے کلمات ہم کہہ جاتے ہیں کہ اے اللہ جن سے ایمان ہمارا ختم ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمیں ایمان کے چھن جانے سے محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ایمان کے چھن جانے سے محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ اپنی حفاظت عطا فرما دیجئے. اے اللہ یقیناً ہم اپنی حفاظت پر قادر نہیں ہیں. اے اللہ اپنی نہ جان کی حفاظت, اے اللہ نہ مال کی حفاظت, اے اللہ نہ عزت کی حفاظت, اے اللہ نہ ایمان کی حفاظت. اے اللہ ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اے اللہ آپ سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی سمجھ عطا فرما دیئے، اے اللہ ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ واقعی ہماری عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اے اللہ اس دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، اے اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت نے پاگل کر دیا ہے، اے اللہ دیوانہ کر دیا ہے، اے اللہ اس دیوانگی سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا کی محبت کے پیچھے دیوانہ ہونے سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھرانوں میں اے اللہ دین کو رائج فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں میں دین کو رائج فرما دیجئے، اے اللہ اپنی عظمت، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور دین کی عظمت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کو حقیر بنا دیجئے، اے اللہ یہ کافروں کی جو ترقیاں ہیں اے اللہ ہم مروب ہو جاتے ہیں ان سے، اے اللہ ان کی ترقیوں کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیجئے، اے اللہ یہ جو دھوکہ ہے اے اللہ دجال کے فریب کو ہمارے سامنے کھول دیجئے، اے اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو حق ہے اے اللہ اس کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیجئے اور اے اللہ اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جو دعائیں مانگی اے اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے مانگی، اے اللہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما، اے اللہ آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دین کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بہت کمزور بندے ہیں تیری مدد کے بغیر ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتے، اے اللہ اپنی مدد سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ حفاظت اور فدر گزر والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اے اللہ ان کو اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ذکر کی زندگی نصیب فرما، غفلت سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.